نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب عزت تکریم علیہ الصلات و تسلیم کی بات و تر احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ایک دفعہ پھر محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الحمدللہ رب کریم کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلات و تسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی یہ محتشم اور مبارک شب نصیب ہوئی. تلاوت کلام پاک بھی ہم نے تراویح میں سماعت کیا اور حسب سابق تسلسل کے ساتھ صحیح بخاری شریف کے درس کے حوالے سے بھی درس کی ابتدا آج سے کی جا رہی ہے. میں نے گزشتہ رمضان المبارک میں صحیح بخاری شریف کے حوالے سے کتاب الوحی کو الحمدللہ ہم نے گزشتہ رمضان المبارک میں زیر بحث لایا اور اسلامی نظریات اور اسلامی بنیادی قوانین میں سب سے بنیادی حیثیت وحی ہی کو ہے. تو وحی کی شرعی حیثیت نزول وحی کے حوالے سے جو سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے وہ اقوال اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کرامین جو امت تک پہنچائے ہیں وہ للہ الحمد، الحمدللہ علی احسانہ، ہم نے گزشتہ رمضان مبارک میں اس پر تفصیلی خطاب کیا. اس دفعہ ہم نے عنوان کے اعتبار سے درس بخاری شریف میں وحی کا حاصل، وحی کا نتیجہ جو ایمان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، تو صحیح بخاری شریف کتاب الایمان اور اس کے بعد اخلاقیات پر، اور جس شخص کے اندر ایمان آ جاتا ہے تو اس کی اخلاق، اس کا کردار بھی اسوہ رسول کے عین مطابق ہونا چاہیے. تو صحیح بخاری شریف سے کتاب الآداب، اور ایمان اور کتاب الآداب کو تو ہم سمجھ گئے، لیکن جب تک ہمارے سامنے وہ عظیم ہستیاں نہیں ہوں گی کہ جن کی زندگیوں سے ہم سبق حاصل کریں اور ایمانیات اور اخلاقیات کو کس طرح بجا لانا ہے، ان شخصیات کے نمونے اور ان شخصیات کی حیثیات جب تک ہمارے سامنے واضح نہیں ہوں گی تو ایمانیات اور اخلاقیات کو اپنے اندر نافذ کرنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے درس بخاری کے اواخر کے اندر، آخری اشرے میں انشاءاللہ کتاب المناقب یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان کے حوالے سے جو امام بخاری علیہ رحمت نے پورا باب باندھا ہے اس کو انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے. حضرت گرامی، درس صحیح بخاری شریف کے حوالے سے اور درس حدیث دینے سے پہلے جو چیز اس کے مقدمات میں سے ہیں اور اس کے ضروریات میں سے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے ہم تو یہ تو سمجھیں کہ حدیث کا مقام کیا ہے اور حدیث کی حیثیت کیا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بخاری شریف کتاب الایمان کے حوالے سے ہم ایمانیات کی بحث چھیڑیں، ہمارا دل اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے، حدیث کسے کہتے ہیں، حدیث کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، تاکہ ہمارے ذہن سے ہر قسم کا شک و شبہ نکل جائے اور یہی بات ہمارے دل کے اندر راسخ ہو جائے اور داخل ہو جائے کہ حدیث رسول دراصل یہ خدا کی وحی ہی ہے، تاکہ پھر شیطان کے وسوسے اور منکرین کے کوئی اعتراض کہ حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے، حدیث کو ماننا کیوں ضروری ہے، تو میں نے اس پر ایک مفصل خطاب گزشتہ رمضان المبارک کے پہلے درس میں حجیت حدیث کے حوالے سے کیا تھا کہ حدیث حجت ہے، وہ مستقل درس تھا، لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ اس سے ہٹ کر حجیت حدیث کی جو دوسرے دلائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں، تاکہ کوئی ایسا نہ کہہ سکے کہ صرف ہم ایک لکیر پر چل رہے ہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایسا واضح حقیقت ہے کہ جس طرح کے دوپہر کی دھوپ کے اندر کوئی شخص سورج کا انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک مسلمان کسی طریقے سے حدیث پاک کے حجت ہونے کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرات گرامی، ہم نے حجت حدیث کے حوالے سے آج کے اس درس کا عنوان بنایا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ہر دیندار مسلمان، کیونکہ مسلمانوں میں اس شخص کا اور مسلمانوں میں اس شخص کی علمیت کا اعتبار ہوگا کہ یا تو وہ عالم خود ہو بذات خود یا پھر وہ علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہو، عام جاہل آدمی گوار شخص اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بیٹا پانی، اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ عوام اس چیز کو کیا سمجھتی ہے، تو عوام سے مراد ہر بھیڑ بکری چلانے والا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر علم کی قدر و منزلت کو جانتا ہو۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیں، تو ہر دیندار مسلمان کو معلوم ہے کہ دین اسلام کے تمام نظریات، تمام اعتقادیات اور سارے عقیدے، یہاں تک کہ سارے اعمال، اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ اسلام کے تمام نظریات، اسلام کے تمام فروع اور اسلام کے تمام اصول، تمام عقیدے اور تمام اعمال، اس کی بنیاد جو ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ یوں تو اصول کے اندر اور قرآنی مضامین کو جب سمجھا جاتا ہے اور ایمانیات کو سمجھا جاتا ہے، تو یہ بات سب سے پہلے ایک طالب علم کو سمجھائی جاتی ہے کہ شرعی دلیل کیا ہے، شرعی دلیل کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کس چیز کو شریعت کہا جائے گا اور کس چیز کو شرعی دلیل سمجھ کر اس سے مسائل کو اخذ کیا جائے گا۔ تو اصول کی ساری کتابوں میں آتی ہے، یہ بات موجود ہے۔ اب شرعی دلیل چار ہیں، کتنی؟ چار ہے، قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس شرعی، یہ چار چیزیں ہیں، قرآن مجید، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور قیاس شرعی۔ لیکن قرآن و سنت ہی دین کا سب سے بڑا ماخذ ہے، شرعی دلیل جس شریعت جہاں سے نمو کرتی ہے، شریعت جس چشمے سے جاری ہوتی ہے، شریعت کا مبدا اور مخزن اور سر چشمہ جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ اجماع امت اور یہ جو باب کی دو دلیلیں ہیں، یہ جب حجت قرار پاتی ہیں کہ جب اس کو قرآن و سے دلیل مل جائے، اور ایسا اجماع اور ایسا قیاس کہ جس کے اندر قرآن و سنت کی کوئی رضا، کوئی سند موجود نہ ہو، تو وہ اجماع بھی باطل ہے اور وہ قیاس بھی باطل ہے۔ تو معلوم یہ پڑا کہ شرعی دلیل اور شرعی نظریات کا اصل ماخذ کیا ہے، قرآن اور حدیث۔ یہ میں حدیث کی اہمیت پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ کسی صورت میں کوئی مسلمان حدیث کا انکار نہیں کر سکتا۔ یوں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، جب آپ ابن ماجہ کھولیں گے حدیث کی کتاب تو پہلی حدیث، پہلی ہی باب میں حدیث آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص لنگڑا ہوگا، پاؤں سے لنگڑا ہوگا اور ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوگا، اور وہ بدبخت یہ کہہ رہا ہوگا ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ سرکار 1400 سال پہلے بتا رہے ہیں مجھے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا ہمارے لیے قرآن کافی نہیں؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ سنو، وہ شخص رسول پاک نے فرمایا مردود اور خبیث ہوگا، اللہ کے رسول کا حرام کیا ہوا ایسا ہی ہے، اللہ کے رسول کا کہا ہوا ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی چیز کو خدا نے حرام کیا ہے اور خدا نے کہہ دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں چکڑال کے اندر وہ شخص پیدا ہوا چکڑالی، کہ جس نے انکار حدیث کا فتنہ ڈالا تھا، وہ پاؤں سے معذور تھا اور ایک اونچے تختے پر بیٹھ کر تکیے سے ٹیک لگاتا تھا، نگاہ نبوت نے اسے پہلے ہی بھانپ لیا تھا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب ایک شخص پیدا ہوگا اونچی ٹیک لگا کر بیٹھے گا، پاؤں سے معذور ہوگا اور وہ میرے حدیث کا انکار کرے گا، لیکن میرے صحابہ یاد رکھو میرا حرام کرنا ایسا ہی ہے جیسے خدا نے حرام کر دیا، اور میرا حلال کرنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے حلال کر دیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ شرعی دلیل کتنی ہے؟ 4، قرآن، سنت، اجماع امت اور قیاس۔ لیکن یہ بات کی جو دلیلیں ہیں اجماع امت اور قیاس، اس کو سند ہے، یہ محتاج ہیں قرآن و حدیث کی، یہ محتاج ہیں قرآن و حدیث کی۔ اگر اس میں قرآن و حدیث والا نظریہ نہ ہو، اجماع امت سے جو فیصلہ کیا جا رہا ہے، اجماع امت سے جو شرعی فیصلہ کیا جا رہا ہے، یا قیاس شرعی سے کوئی مسئلہ نکالا جا رہا ہے، اگر اس کے اندر قرآن و سنت کی کوئی رمق، کوئی سند، کوئی دلیل نہ ہو، تو وہ دیوار پر دے مارنے کے قابل ہے۔ لیکن اگر اس اجماع امت اور قیاس، آج فقہ پورا قیاس امام اعظم ابو حنیفہ کے تحت ہے، وہ قیاس اور اجماع امت، اگر اسے دلیل اس اجماع امت اور قیاس کے جسم میں اگر قرآن و سنت کی روح موجود ہوگی تو وہ اسلام ہوگا، اور اگر اس میں قرآن و سنت کی روح نہیں ہوگی تو وہ باطل ہوگا۔ اس لیے ہر دیندار مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ اسلامی سارے عقیدے اور اسلامی تمام فروع مسائل اور تمام اعمال کی چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی اعمال ہیں، ان تمام کا مبدا، محزن اور سر چشمہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اس میں سے کسی چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی سن لیجیے علماء کا فیصلہ کہ یہ دونوں کے دونوں واجب الاعتقاد ہیں، ان دونوں پر عقیدہ رکھنا واجب ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے گا وہ شدید گمراہ ہے، اور اگر مطلق انکار کرے گا تو کافر محض ہے۔ قرآن عقیدہ رکھنا یہ واجب الاعتقاد ہے، ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کر ایک کا انکار کر دینا یہ بے دینی ہے، اسلام نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر یہ ضروری کرایا گیا کہ جناب وہ قرآن کو بھی مانیں گے اور حدیث رسول کو بھی مانیں گے۔ حضرت گرامیہ، تو آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے انکار کے بعد قرآن کو سمجھنے کا تو دعویٰ ہی فضول قرار پاتا ہے۔ اگر اسلام سے حدیث کو نکال دیا جائے تو پھر قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ بالکل لغو ہو جاتا ہے۔ جو یہ کہے کہ ہمارے نزدیک حدیث حجت نہیں ہے، اس پیارے سے یہ کہیے کہ جو قرآن تو پڑھ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے کہ جو جبریل لے کر آئے تھے؟ سب سے پہلے کہ عقلی سوال کہ تم یہ کہو کہ جناب ہمارے نزدیک حدیث حجت نہیں ہے، ہمارے نزدیک حدیث کا کوئی مقام نہیں ہے، رسول اللہ نے جو کہا قرآن کہا، قرآن کے سوا کچھ نہیں کہا۔ میں کہتا ہوں اگر یہ بات ہے کہ رسول اللہ نے جو کہا وہ سارا قرآن میں آ گیا ہے، قرآن کے سوا کچھ نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو آپ یہ بات کر رہے ہیں قرآن سے، تو قرآن قرآن ہے، اس کی کیا دلیل، اس کی کیا حجت ہے؟ یہ تو تاج کمپنی سے چھپا ہوا ہے کہ کوئی بھی صحیفہ، کوئی بھی عربی کتاب تاج کمپنی سے چھپ جائے اور اس پر قرآن مجید لکھ دیا جائے تو کیا وہ قرآن ہو جاتا ہے؟ تو کہتے نہیں ہوتا۔ تو ہم نے کہا قرآن قرآن ہونا اس کی کیا دلیل ہے؟ تو کہتے جناب اس کی دلیل تاریخ میں موجود ہے کہ رسول پاک پر اس طرح سے قرآن اترا، صحابہ نے اس طرح سے کہا۔ ہم نے کہا شرم تمہیں نہیں آتی کہ تم تاریخ کو مان کر تو تاریخ کے ذریعے قرآن پر پہنچنا تو ضروری سمجھتے ہو لیکن پھر حدیث کا انکار کر دیتے ہو؟ جب تاریخ ماننے سے، تاریخ کے ذریعے قرآن کو سمجھنے سے دین میں بگاڑ لازم نہیں آتا، تو حدیث تو سب سے پہلا ذریعہ ہے قرآن کو سمجھنے کا۔ تو قرآن سے اگر حدیث کو جدا کر دیا جائے، تعلق رسول کو قرآن سے ہٹا دیا جائے، معلم رسول کو کتاب سے ہٹا دیا جائے، اور شارع کتاب کو اور مفسر کتاب کو کتاب سے ہٹا دیا جائے تو حضرات گرامی قرآن پھر سمجھنے کا دعویٰ مشکوک ہو جاتا ہے، بلکہ نفس قرآن قرآن ہے یہ عقیدہ بھی مردود قرار پاتا ہے. سب سے پہلے قرآن کو سمجھنے کی سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ زبان رسالت ہے، کیونکہ قرآن کی اطاعت رسول کی اطاعت پر موقوف ہے، قرآن کا فہم رسول کے فہم پر موقوف ہے، قرآن کی سمجھ، قرآن کی معنی، قرآن کی تفسیر، قرآن کی تشریح، قرآن کے اجمال کی تفسیر، قرآن کے قانون جو اسلام کا بیان ہوتا ہے اس کی تشریح اور تشکیل، یہ قرآن میں موجود نہیں ہے. قرآن صرف کسی بات میں اجمالی کلام کرتا ہے، یہ زبان رسول ہوتی ہے کہ جناب جو اس کی تشریح کرتی ہے، توضیح کرتی ہے، ورنہ قرآن کے معنی اور قرآن کے مفاہیم کسی صورت میں سمجھ میں نہیں آ سکتے. اس کے سمجھنے کے لیے جب تک مراد رسول اور فرمان رسول نہ ہو. قرآن مجید فرقان حمید نے انسانی معاشرت اور زندگی کے اصول بیان کر دیے ہیں. اللہ نے انسان کی زندگی کے اصول جو ہیں وہ اس کے کتاب میں بیان کر دیے ہیں کہ جناب یہ اصول ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، لیکن یہ نہیں بیان فرمایا کہ یہ کرنا کس طرح ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو بجا لانا کیسے ہے. فرمایا واقعی مسلاح سلاد پڑھو. اب سلاد کیا شے ہے، کس طرح پڑھی جائے گی، کیا کی جائے گی. فرمایا کہ واتو زکات، زکات ادا کرو. زکات کس طرح دی جائے گی، سورہ بقرہ کی ابتدائی ایمانی آیت ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ مسلمان وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہ غیب کیا شے ہوتی ہے، فرمایا صرف غیب پر ایمان نہیں لاتے، وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. تو صلاۃ کیا ہوتی ہے، اقامت صلاۃ کس طرح ہوتی ہے، اقامت کا کیا معنی ہوتا ہے، صلاۃ کا کیا معنی ہوتا ہے. ومما رزقناهم ينفقون، اور اللہ نے جو انہیں رزق حلال دیا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وہ حلال کس کو کہتے ہیں، حرام کیا ہوتا ہے، اور اس کو خرچ کرنے کی نوعیت کیا ہوتی ہے، الى آخری. حضرات گرامی، جب تک حدیث رسول کو نہ مانا جائے قرآن کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، قرآن کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس کے ایک لفظ کے بھی معنی اور تشریح سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ زبان رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان نہ کر دیں. اس لیے دیکھیں قرآن عربی زبان میں اترا ہے اور صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی عربی ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن ان کو اتار کر جلدوں کی صورت میں بانٹ نہیں دیا گیا، دے بھی صرف ان کے ہاتھوں میں رکھ کر اس کو چھوڑ نہیں دیا گیا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر رب کریم نے فرمایا کہ قرآن تو اتر رہا ہے عربی زبان میں اور تم ہو بھی اہل عرب، لیکن سنو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی جو ہے وہ سب سے بڑا نمونہ ہے. ہم نے قرآن تو دے دیا ہے لیکن نبی کی زندگی کی پیروی کرو، اسے فالو کرو. نبی کی زندگی میں، نبی کی زندگی کا اگر تم اس کا تعقب کرو گے اور نبی کی زندگی کو جانچو گے، نبی کی زندگی کو فالو کرو گے، تو قرآن کے اصول بھی سمجھ میں آ جائیں گے، معاشرتی زندگی بھی سمجھ میں آ جائے گی. قرآن کی آیتیں تو ہمیں قرآن سے سمجھ میں آ گئی، رسول کی زندگی ہمیں حدیث سے سمجھ میں آتی ہے. اور جب تک حدیث رسول کو نہ مانا جائے تو نہ ہم اسوہ رسول سے چل سکتے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمارے ذمے لگایا ہے کہ تم نے اسوہ رسول کو اپنانا ہے. تمہارے لیے رسول کی زندگی ایک عظیم نمونہ ہے، اس کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو صحابہ اکرام اہل زبان ہیں، اہل عرب ہیں، اس کے باوجود رسول کو صرف ایک قاصد نہیں بنایا گیا، کتاب دے کر رخصت ہو جانے والا ایک محض پیغمبر نہیں بنایا گیا، پیغام دے کر انہیں چھوڑ دینے والا صرف ایک سفیر نہیں بنایا گیا، بلکہ فرمایا گیا کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے عملی نمونہ ہے. قرآن تو تمہیں دے دیا گیا ہے، لیکن قرآن کو تم رسول کی زندگی میں تلاش کرو گے اور اس کے چال چلن کو اور قرآن کے طرز تخاطب کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے معنی اور مضامین کو سمجھنے کے لیے تمہیں رسول کی زندگی ضروری ہے. رسول صلات کو اپنی زندگی میں جس معنی میں لیں گے تو رسول کی زندگی کے ذریعے تمہیں صلات سمجھنی پڑے گی. رسول زکات کو اپنی زندگی میں جس معنی میں لیں گے تو رسول کی زندگی کے ذریعے تم کو زکات سمجھنی پڑے گی. المختصر قانون اسلام کے جتنے شعبے ہیں، رسول اس کو اپنی زندگی میں جس طرح لیں گے تو تم ڈائریکٹ اس کو نہیں سمجھ سکتے، رسول کی زندگی کے ذریعے اس قانون کو سمجھ. تو قانون لکھے ہوئے تو تمہیں قرآن میں نظر آ گئے، لیکن اس کو سمجھنا کیسا ہے، فرما رسول کی زندگی سے. اور رسول کی زندگی تمہیں کہاں ملے گی، حدیث پاک کے اندر. صحابہ کرام نے جو اپنے دلوں کے درستیز کو گویا کہ موجزن کیا ہے اس میں ملے گی. حضرت گرامی، احادیث رسول موجود نہ ہو تو ہمارے پاس قرآن کے مسائل اس کو سمجھنا یہ ایک لحاظ سے بالکل لغو اور اختلاف اور افتراق کا باعث بن جائیں گے. اس لیے قرآن مجید قرآن حدیث نے رسول کی ذمہ داری صرف قرآن پڑھنے والے کی نہیں لگائی. یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب تمہارے سامنے امتا کرتا ہے، تمہیں حجے کرواتا ہے، تمہیں آیات کو پڑھواتا ہے، بلکہ فرمایا یتلو علیہم آیات ہی، کہ وہ تمہیں آیات کی کتاب تلاوت کرتا ہے، وہ یزکیہم، وہ تمہیں پاک صاف کرتا ہے. دوسری جگہ فرمایا وہ یعلمہم الکتاب، وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور تعلیم کے اندر وہ چیزیں جو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی وہ رسول کی زبان حکمت ہے اس کے ذریعے. وہ یعلمہم الکتاب، وہ تمہیں قرآن کی تعلیم دیتا ہے. وہ تو یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، صحابہ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. اللہ فرماتا ہے کہ صرف میرا نبی تمہیں الفاظ قرآنی ہی نہیں پڑھاتا بلکہ والحکمہ، الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا، رب کون ہے، عالمین کیا ہے، اس طرح میں نے ساری تشریح آپ کے سامنے پیش کی وہ کیا ہے. تو ایک ہے قرآن کی عبارت پڑھانا، ایک ہے قرآن کا لفظ پڑھانا، ایک ہے اس کی تشریح، اس کی تعبیر، اس کی تفسیر بتانا. تو اللہ نے دونوں جہتیں نبی پر واضح کر دی. فرمایا نبی کا منصب صرف یہ نہیں کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی تمہیں قرآن کے الفاظ بھی رٹائے گا، اس کی تلاوت بھی کرائے گا، والحکمہ، اور اس کی تفسیر بھی بتائے گا، اس کے معنی بھی بتائے گا، اور اس کی تعبیرات بھی بتائے گا. یہ منصب رسالت، اس سے واضح طور پر معلوم پڑ جاتا ہے کہ زبان رسول کے بغیر اور گویا کہ تشریح رسالت کے بغیر قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کا دعویٰ باطل محض ہے. کسی صورت میں قرآن مجید فرقان حمید سمجھ میں نہیں آ سکتا. میں اس پر یہ چند مقدمات میں نے مختصر کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اب تھوڑا قرآن الفاظوں کا جامع مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 132 میں ارشاد فرمایا واطیع اللہ واطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت. واطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ نے یہ نہیں فرمایا واطیع اللہ و رسول بلکہ فرمایا واطیع اللہ واطیع الرسول، یعنی رسول کے لیے الگ اطاعت کا لفظ لایا اور اپنے لیے رب نے الگ اطاعت کا لفظ ذکر کیا. اب قرآن کے ہر معنی کے، قرآن کے ہر لفظ کے، قرآن کے ہر لفظ کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہے کہ جس کی بنا پر اس کو ذکر کیا جاتا ہے. اگر رسول یہ کہنے کہ جناب یہ قرآن ہے اور قرآن کو اس طرح پڑھنا ہے، یہ نماز پڑھ لو، یہ روزہ رکھ لو، یہ زکات رکھ لو، یہ ساری چیزیں کر دو، یہ پھر اللہ کے حکم کی اطاعت ہوئی، رسول کے حکم کی اطاعت نہیں. روزہ تو رب نے فرض کیا تھا، نماز تو رب نے فرض کیا، حج تو رب نے فرض کیا ہے، زکات تو رب نے فرض کی، ایمان کی بات بتانا تو یہ رب نے فرض کیا ہے. تو رسول اگر یہ ساری چیزیں اپنی امت کو بتا دیں تو یہ تو واقعی اللہ ہے، یہ تو اللہ کی اطاعت ہے. لیکن واقعی الرسول اس کا کیا معنی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے سمجھتے نہیں تم کہ جب اللہ کے رسول تمہیں قرآن دے دیں، دین دے دیں اور تم اس کو اپنا لو تو تم نے وہ اللہ کی اطاعت کر دی، اور جب تمہیں کچھ بات سمجھ میں نہ آئے، اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کے معنی جب تم رسول سے پوچھو اور رسول اسے بتا دیں، جب رسول بتا دیں تو اس کی بھی اطاعت ہوگی. تو جب الفاظ کو تم نے مان لیا تو یہ خدا کی اطاعت ہو گئی، اس کی تشریح کو جو تم نے مان لیا یہ رسول کی اطاعت. فرمایا واطیع اللہ واطیع الرسول، رب کریم نے رسول کی اطاعت کو لازم ہی اس لیے کیا ہے. اگر حدیث کا اور منصب رسالت کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تو رسول کی اطاعت کا کبھی ذکر نہ کیا جاتا. واضح آیات ہیں، ہم اکثر اپنے جلسوں میں پڑھتے ہیں اور میلاد نامے کے اندر پڑھتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب قل ان سے فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو. غور سے سنیں، فرمایا قل، محبوب کہہ دو، ان کنتم، اگر تم جو ہے تحبون اللہ، تم خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو، خدا کے قریب ہونا چاہتے ہو، اپنی مغفرت، اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتے ہو، خدا کے قرب کے اندر اگر تم پہنچنا چاہتے ہو، اور اللہ فرماتا ہے میری محبت خاصہ چاہتے ہو، رب کریم نے یہ نہیں فرمایا فیرجو کتاب اللہ، تو میری کتاب تو تمہارے پاس آ گئی ہے تو اس میں پڑھ لو میں کیا چاہتا ہوں اور کیا نہیں چاہتا ہوں، میری محبت کیا ہے اور میرا غضب کیا ہے، تو سب میری کتاب میں لکھا ہوا، میرا غضب کیا ہے، میری محبت کیا ہے، ہماری جانب سے بخشش کیا ہے، مغفرت کیا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ جو رب سے محبت کرنا چاہتا ہے
جو رب سے اپنی بخشش کا طالب ہے وہ قرآن کی طرف جائے، بلکہ فرمایا کہو فتبعونی، وہ قرآن کی اتباع نہیں، وہ میری اتباع کرے.
اتباع کا لفظ آ گیا، وہاں اطاعت کا لفظ تھا یا اتباع کا لفظ ہے؟ اطاعت کا معنی ہے ظاہری طور پر کسی کے پیچھے چلنا، اتباع کا معنی ہے کہ دل بھی اس کے پیچھے چلے اور سر بھی اس کے پیچھے چلے،
یعنی سر بھی اس کے پیچھے چلے اور دل بھی اس کے پیچھے چلے، سر بھی اس کے حضور جھکے، دل بھی اس کے حضور جھکے. اور جب یہ کامل کیفیت ہو جائے تو اس کو اتباع کہا جاتا ہے. تو رب کریم فرماتا ہے کہ میری محبت ایک بہت بڑا جوہر ہے، میری محبت یہ میرے انعام کی انتہا ہے،
میری محبت میری رضا ہے. میری محبت جب میں کسی کو دیتا تو پھر عذاب نہیں دیتا، اس سے دشمنی نہیں کرتا، اس سے محبت کر لیتا ہوں.
میرے بندے کو جب میری محبت مل گئی تو اسے سب کچھ مل گیا. میری محبت میری نعمتوں میں سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ میری رضا کا ہے. تو فرمایا میری رضا کے جو طالب ہیں، میری محبت کے جو طالب ہیں، وہ کتاب فرمایا نہیں محبوب، وہ تیری زندگی کی اتباع کرے.
فتبعونی، وہ تیری اتباع کرے. یحببکم اللہ، اگر وہ تیری اتباع اور تیرے جملوں پر عمل کرنا شروع کر گئے تو اللہ ان سے پیار کرے.
یہ آیت واضح طور پر بتا رہی ہے منصب رسالت کے لیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مرتبہ اور یہ مقام.
اب ایک سوال سن لیجیے، اس کے بعد اس کا مختصر سا جواب بھی، کہ اللہ تعالی نے قرآن سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ بھی سرکار کی صلاۃ والسلام کو تعلیم دی ہے اور طریقے سے؟ کہ قرآن کے ذریعے اگر تعلیم دی ہے تو سب تو قرآن کے اندر آ گیا. اب اگر حدیث حجت ہے تو ہم سے سوال ہوتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ نے قرآن سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے بھی آپ کو تعلیم دی؟ اگر دی ہے تو الفاظ قرآنی کے معنی اور اجمال قرآنی کی تفصیل سے، اور اگر دی ہے وہ حجت حدیث کی طرح، یعنی قرآن مجید فرقان حمید نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے جو اپنی جانب سے پیغامات دیے، اپنی جانب سے جو اشارات دیے، اپنی جانب سے جو باتیں بتائیں، اگر وہ باتیں وہی ہیں جو قرآن میں موجود ہے تو پھر حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث کی ضرورت. اور اگر کچھ باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو قرآن سے ہٹ کر ہے، پھر قرآن کو سمجھ لے کہ ان باتوں کو بھی سمجھنا پڑے. اب ایک موٹا سا سوال آ گیا کہ اگر رسول کریم کا منصب صرف یہ ہے کہ جب رب جو کہے اس کو امت تک پہنچاؤ، یہ تو رسول کا منصب ہے،
رب اپنے بندوں کے لیے جو کہے اس کو امت تک پہنچاؤ، یہ رسول کا منصب ہے. اب اللہ نے جو کہا وہ جو صرف قرآن ہے تو پھر حدیث کی ضرورت نہیں،
یا اس سے ہٹ کر بھی اگر اللہ نے کچھ کہا اور کچھ ہے تو پھر اس کو دیکھا جائے گا، اس کے بغیر قرآن کی تعلیم نہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو ایک جگہ پر نہیں، کئی جگہ، سینکڑوں جگہ پر اس کا ارشاد ہوا ہے. اور ابھی میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ حکمت کا لفظ جہاں پر آیا ہے وہ تلاوت قرآن سے ہٹ کر آیا ہے، حکمت کا لفظ جہاں پر آیا ہے وہ تلاوت قرآن سے ہٹ کر آیا ہے. اور حکمت وہ چیز نہیں ہے جو اللہ نے قرآن سے ہٹ کر محبوب کو تعلیم، قرآن سے ہٹ کر محبوب کو تعلیم. 25 پارے میں سورہ شعراء میں اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے متعلق، وما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحی، کہ ہم نے اپنے محبوب سے جب بات کی ہے اور کلام کیا ہے، کیونکہ اس کی آیت سابقہ جو ہے اس سے مراد اور خطاب بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر اس خطاب کو عام رکھا جائے کہ اللہ اب انسانوں سے متعدد طریقے سے باتیں کرتا ہے، تو اگر یہ مان لیا جائے کہ یہاں وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی، کہ اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا مگر چند طریقوں سے، تو اگر یہ کہے کوئی کہ جناب بشر کا معنی آپ نے سرکار کی ذات کیسے کر لی، یہاں تو بشر عام ہے، میں کہوں گا کہ جناب جب خدا عام انسان سے کئی طریقے سے بات کرے بگاڑ لازم نہیں آتا، تو میرے آقا سے بات کرے تو بدرجہ اولا لازم نہیں آتا. جب خدا بندوں سے کئی طریقوں سے بات کر سکتا ہے یہ ثابت ہے، تو میرے آقا سے کئی طریقوں سے بات کر سکتا ہے تو درجہ اولا ثابت، لہذا ترجمہ غلط نہیں. اس کا معنی یہ بنا کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب سے، مرادی مانا ہم نے اپنے محبوب سے کئی طریقوں سے تعلیم، ہم نے اپنے محبوب کو کئی طریقوں سے تعلیم دی ہے. فرما الا وحیا، کبھی یوں ہوا کہ میرا محبوب مجمع میں بیٹھا ہے اور مجمع بھرا ہوا ہے اور باتیں ایسی ہیں کہ جو صرف نبی کو بتانے کے لائق ہے، اوروں کو بتانے کے لائق نہیں ہے. تو پھر اللہ فرماتا ہے ہم جبریل کو پرواز نہیں دیتے, جبریل کو پرواز نہیں دیتے, جبریل کے ذریعے بات نہیں کرتے. ڈائریکٹ فرما الا وحین, اپنی طرف سے اشارہ کر دیتے ہیں محبوب سمجھ جاتا ہے.
یہ قرآن کہہ رہا ہے تو وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا,
کہ جب ہم اپنے محبوب سے کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہیں قرآن سے ہٹ کر, کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن وہ اللہ کا کلام کہ جو جبریل لے کر آتے, جو اور جس وحی میں جبریل کا لفظ نہیں وہ قرآن نے, کیونکہ قرآن کے لیے جبریل کا لانا شرط ہے. قرآن جہاں خدا کا کلام ہے یہ شرط ہے, قرآن جہاں پر الفاظ اور معنی کے ساتھ ہو یہ شرط ہے, سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ قرآن جبریل کے بغیر نہیں اترا علیہ السلام, قرآن جبریل کے بغیر نہیں اترا. لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ کیا فرماتا ہے کہ باتیں ایسی ہیں جو نہ جبریل کو بتانی ہے اور نہ کسی اور کو بتانی, وہ بتانی پیارے محبوب ہی کو ہے, وہ حکمت کی بات ہے, اور کبھی نہ کبھی اس کا اظہار کرنا ہے, اور نہ اس کا متحمل کوئی اور بندہ ہے نہ جبریل ہے. تو اللہ فرماتا الا وحیا, ہم اشارہ کر دیتے ہیں محبوب کے قلب پر, ہمارا محبوب ایک اشارے سے تعلیم دیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کبھی ہم اپنے محبوب کو اشارے سے تعلیم دیتے ہیں اپنی جانب سے. فرمایا او من وراء حجاب, کبھی یوں ہوتا ہے کہ قربت اتنی ہو جاتی ہے ہماری ہمارے محبوب کے ساتھ کہ پھر رب اپنے محبوب کو تعلیم ایسے دیتا ہے کیوں سمجھو جیسے پسے پردہ کوئی پیچھے سے بات کر رہا ہو, پسے پردہ کوئی پیچھے سے بات کر رہا ہو. یہ دوسرا طریقہ ہے. پہلا طریقہ یہ کہ اشارے, ہم اپنے محبوب پر اشارہ کرتے ہیں, وہی کا معنی ہے الاشارۃ بالسرعہ, جلدی سے کسی چیز کا اشارہ کر دینا. اللہ فرماتا ہے ہم اپنے محبوب پر اشارہ کرتے ہیں تعلیم کا, وہ علم اس کے سینے میں آ جاتا ہے. فرمایا کبھی یوں ہوتا ہے کہ ہمارا محبوب ہم سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ یوں سمجھ لو تم کہ جیسے پسے پردہ کوئی بات کرتا ہے نا, تو اسی طرح من وراء حجاب, کبھی ہم پسے پردہ سے بھی اپنے محبوب کو علم دے دیں. یہ دوسرا طریقہ ہے. اور فرمایا اب تیسرے طریقے پر غور کیجئے, فرمایا او یرسل رسولا, اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ فرشتے کو بھیج دیں. اب قرآن کی بات آ گئی, کیا ہوتا ہے کہ یرسل رسولا, ہم فرشتے کو بھیجتے ہیں, فیوحی بإذنہ ما یشاء, پھر وہ جو ہم چاہتے ہیں ہماری مرضی سے ہمارے محبوب پر وحی کر. اللہ کے رسول کو جو اللہ کی جانب سے علم ملا ہے, تعلیم ملی ہے, ہمیں اس آیت نے بالکل واضح کر دیا کہ وہ تین طریقے سے ملی, ایک اشارے سے ملی, ایک پردے کی اوڑ سے ملی, ایک جبریل کے ذریعے ملی. اب یہ تین طریقے ہیں. آخری طریقہ جو ذکر کیا گیا کہ جناب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء, کبھی ہم رسول کو بھیج کر اپنے محبوب سے بات کرتے ہیں, یہ تو قرآن مجید ہے. کہ ان کا سوال یہ تھا کہ قرآن سے ہٹ کر اگر نبی کو کوئی تعلیم دی گئی ہے تو حدیث کی حجت ثابت ہوگی, حدیث کی حجت ثابت ہوگی. اور کہا کہ جناب اگر نہیں دی گئی تو حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہاں سے آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو تعلیم دی ہے اس تعلیم کے تین طریقے بیان کیے ہیں, دو طریقے قرآن نہیں, تیسرا طریقہ قرآن ہے. اور وہ دو طریقے جو ہیں وہ دو طریقے میرے محبوب کے سینے پہ اترے, میرے محبوب نے اس کو بیان کیا, اور جو محبوب نے بیان کیا وہ قرآن نہیں تھا, وہ حدیث تھی. کیا تھی؟ قرآن کی واضح آیات. اب کسی صورت میں قرآن کی آیات کا انکار کرنا حضرات گرامی گویا کہ جائز نہیں ہو سکتا. اب کسی پر شامت عملی ہو یا جناب شامت اعتقادی ہو, وہ بدبخت بننے کے لیے اگر احادیث کا انکار کرے وہ کر سکتا ہے, لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو واضح کر دیا. اور ایک اور آیت آپ کے سامنے پہ قیامت سے پیش کر کے حدیث کی طرف آتا ہوں, بڑی محبوب حدیث سامنے درس کا خلاصہ ہے. دیکھیں سورہ قیامت میں اللہ نے کیا بیان, ایک تو قرآن ہے, ایک اس کا ترجمہ ہے, ایک قرآن کے الفاظ ہیں, ایک اس کے معنی ہے, ایک قرآن کے الفاظ ہیں, ایک اس کی تشریح ہے, ایک قرآن کے بعض اجمال ہے, ایک اس کی تفصیل ہے, ایک قرآن کے بعض کنایات ہے, ایک اس کی سریح ہے, ایک قرآن کے بعض متشابہات ہے, ایک اس کی تفصیل ہے. تو اب یہ ساری چیزیں جو سامنے موجود ہے, مثلا قرآن مجید فرقان حمید نے دیگر جگہوں پر کلام کیا جس کی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. دوسرا پارہ جیسی شروع ہوتا ہے, آج نہیں بلکہ کل حافظ صاحب نے دوسرے پارے کی وہ آیات پڑھی ہے، ذرا اس کو غور سے سنیے کہ دیکھیں قرآن کے معنی اور قرآن کے الفاظ سرکار کے سینے پر اترے تو جبریل لے کر آیا، لیکن اس کو سمجھانے والی باتیں قرآن میں نہ اتری، وہ الگ سے اللہ نے اتاری اور وہ حدیث رسول، وہ حدیث رسول ہے۔ دوسرا پارا شروع ہوتا ہے، آپ پہلی آیت پڑھتے ہیں، کبھی غور کریں تو انتہائی بندہ تعجب کرتا ہے، اگر اس وقت حضور کی حدیث اور حضور کا فرمان ممید اور معاون نہ ہو، ہمارے ساتھ شامل نہ ہو، تو ہم خود ہی گمراہ ہو جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ اب دیکھیں دوسرا پارا آپ نے کھولا آپ کے سامنے، اللہ فرماتا سیقول السفہاء من الناس، محبوب سیقول السفہاء من الناس، ان قریب بولیں گے سفہاء بہت سارے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، لوگوں میں سے بہت سارے بے وقوف ان قریب آپ سے کچھ کہیں گے، کیا کہیں گے کہ ما ولاہم ان قبلتہم، کون ہے جنہوں نے ان کو ان کے قبلے سے پھیرا۔ بات کو ذرا غور رکھیں، ان قریب بعض بے وقوف اے نبی تم سے اور اہل ایمان سے کہیں گے کون ہے وہ کہ جس نے تمہیں تمہارے قبلے سے پھیرا، وہ قبلہ کون سا تھا، التی کانو علیہا جس پر پہلے وہ تھے۔ یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ مسلمان پہلے کسی قبلے کی جانب سجدہ کرتے تھے، پہلے کسی قبلے کی جانب سجدہ کرتے تھے اور پھر وہاں سے ان کو پھیر دیا گیا، وہاں سے ان کو پھیر دیا گیا۔ اب دوسری آیت آگے سنیے، اسی سے متصل آ رہی ہے، اللہ فرما رہا وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اے حبیب اس سے پہلے آپ جس قبلے پر تھے، اے حبیب اس سے پہلے آپ جس قبلے پر تھے اسے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا، الا لنعلم من یتبع الرسول، کہ ہم دیکھیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، اور ممن ینقلب علی عقبیہ، اور دیکھیں کہ کون پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتا۔ اب اس دونوں آیتوں کو آپ نے دیکھا اور اس میں یہ اللہ نے خود اس بات کا اللہ کی جانب سے اقرار ہے کہ جناب مسلمانوں کا کوئی قبلہ تھا جس سے انہیں دوسرے قبلے کی طرف پھیرا گیا تھا اور یہ قبلہ اللہ نے مقرر کیا تھا۔ اب سارا قرآن پڑھ لیجئے اور ذرا قرآن سے پوچھ لیجئے کب پھیرا گیا، کس کو پھیرا گیا، کیوں پھیرا گیا، وہ پہلا قبلہ کون سا تھا، وہ جو پھیر دیا گیا تو وہ قبلہ کون سا تھا۔ اب یہ پڑھ لیجئے آپ کہ پہلا قبلہ کون سا تھا، پورے قرآن میں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا جو اللہ رب العزت فرمایا تھا التی کانو علیہا، محبوب ان قریب بے وقوف کہیں گے تم سے کہ تمہیں کس نے پھیر دیا، اس قبلے سے پھیر کر کسی اور قبلے کی طرف پھیر دیا، التی کانو علیہا جس پہلے قبلے کی طرف آپ تھے۔ ایک بہت بڑی تاریخ یہاں پر بیان ہو رہی ہے، اگر حدیث رسول آپ کی نظر میں نہ ہو، اس وائے رسول آپ کے سامنے نہ ہو، زندگی رسول آپ کے سامنے نہ ہو، سیرت رسول آپ کے سامنے نہ ہو، تو نہ پہلے قبلے کا آپ کو پتا چل سکتا ہے کیوں پھیر دیا گیا، نہ یہ پتا چل سکتا۔ یہ اتنی واضح بات ہے کہ حضرات اکرامی حدیث رسول کے بغیر اور اس وائے رسول کے بغیر نہ ہمیں بیت المقدس کی سمجھ میں آئے گی، وہ پہلا قبلہ کیا تھا، نہ اس کی تفصیل سمجھ میں آئے گی کیوں وہاں سے پھیر دیا گیا، نہ یہ ساری بات۔ سورہ قیامہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارے محبوب کی شان کیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمارے محبوب نے کسی سے قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، ہمارے محبوب نے کسی سے عربی پڑھنا نہیں سیکھی، تو کیا وہ الفاظ نہیں بول سکے گا؟ فرما ان علینا جمعہ ہوا قرآن، ہم ہیں جو اپنے محبوب کے سینے میں قرآن کو جمع کر دیں گے، اپنے محبوب کے سینے میں قرآن کو جمع کر دیں گے۔ فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، محبوب وہ قرآن تیرے سینے میں اس طرح جمع کر دیں گے کہ تو اسے اس طرح پڑھے گا، اس طرح پڑھے گا جیسا پہلے کسی نے پڑھا نہ ہو۔ جبریل اگر تیرے سامنے آ کر قرآن پڑھتے رہے تو خاموش رہے، اسے تیرے زبان پر جاری کر دینا، تیرے سینے میں بٹھا دینا، یہ تیرے رب کے ذمہ کر۔ یعنی آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کی بات کر رہا ہے، قرآن کے الفاظ کی بات کر رہا ہے کہ محبوب پہلے تو کس تو نے نہ کبھی قصیدے پڑھے تھے نہ غزلیں سیکھی تھی، تو یہ اتنی فصیح عربی تیری زبان سے نکلے گی کیسے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم جاری کر دیں، ہم جاری کر دیں، اور وہ یاد کیسے ہوگا رٹا نہ لگائیں تو؟ فرمایا ہم یاد کرا دیں۔ اب دیکھو قرآن کے الفاظ یاد ہو گئے، قرآن کے الفاظ یاد ہو گئے، قرآن سرکار کی زبان پر جاری ہو گیا، یہ ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ نے۔ اب اس میں کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے آپ کی زبان پر الفاظ جاری ہوئے اس کا ذمہ اللہ نے لیا. آپ کو قرآن یاد کیسے رہے گا اس کا ذمہ اللہ نے لیا. اللہ نے فرمایا کہ محبوب صرف الفاظ بیان کر کے مجھے املا نہ سکھایا بلکہ ثم ان علینا بیانا, ان الفاظ کی تشریح تفسیر اس کے معنی, ان الفاظ یہ بھاری بھرکم الفاظ کو تیری زبان پر جاری کر دینا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے, اس کو تیرے سینے میں جمع دینا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے, اور ان الفاظ کے معنی تعبیرات تشریح اور توضیح سے تجھے واقف کرا دینا یہ بھی ہمارے ذمہ کرا. ثم ان علینا بیانا, قرآن کا بیان حدیث ہے, اللہ فرماتا ہے اس کا بیان جو ہے سکھا دینا, اس لیے کہ قرآن کا بیان اگر قرآن میں ہوتا تو آیت جو ہے انا علینا جمع ہوا قرآن پر ختم ہو جاتی, لیکن اللہ نے فرمایا کہ زبان پر جاری کرانا بھی ہماری ذمہ داری ہے, اس کا ترجمہ سکھانا, اس کے معنی سکھانا, اس کے الفاظ کو سکھانا وہ بھی ہماری ذمہ داری. اور سب سے موٹی دلیل آپ دیکھیں میرے دوست, اللہ اکبر, آج قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے کیا اسی طریقے سے قرآن اترا تھا؟ کیا سب سے پہلے سورہ فاتحہ اتری؟ سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہو, کیا اس کے بعد سورہ بقرہ اتری تھی؟ کیا اس کے بعد سورہ آل عمران اتری؟ کیا اس کے بعد سورہ نساء اتری تھی؟ یہ تو ساری مدنی سورتیں ہیں اور سب پہلے آ گئی ہیں. قرآن تو مکے سے اترنا شروع, قرآن تو پکے سے اترنا شروع ہوا ہے, یہ تو ساری کے ساری گویا کہ مدنی سورتیں ہیں, یہ پہلے آ گئی. اب مجھے یہ بتائیے کہ منکرین حدیث سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیات کون سی ہیں کہ جو سب سے پہلے اتری ہے. اگر تم یہ کہو کہ اقرا بسم ربک الذی خلق ہے, تو ہم پوچھتے ہیں کہ قرآن سے دلیل لاؤ کہ یہ یہی سب سے پہلے اتری ہے. یہ دلیل لے کر, اور اگر اس کی دلیل کے لیے تم جدھر جاؤ گے تو وہ حدیث رسولی ہو, وہ سنت رسولی ہو. اور اگر تم یہ کہو کہ جناب سورہ فاتحہ پہلے ہے, تو ہم سے تم سے پوچھیں گے کہ یہ مکی ہے کہ مدنی. اب اگر تم کہو گے یہ مکی ہے تو ہم کہیں گے اس کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ منازل. اگر تم کہو کہ یہ مدنی ہے تو ہم پوچھیں گے کہ جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ مدینہ منورہ کے اندر گویا کہ نازل ہوئی ہے. اور یہ جب پتا چلے گا کہ جب ہمارے سامنے تعلیم رسالت ہوگی اور حدیث رسول ہو. اور ایک بات یہ کہ قرآن تو سورہ الگ سب سے پہلے اتری, ترتیب تو یوں ہونی چاہیے تھی کہ قرآن کھولیں اور سورہ الگ سب سے پہلے ہو, لیکن آپ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ سب سے پہلے ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ رسول نے اپنی مرضی سے قرآن کی سیٹنگ کی ہے یا اللہ کے کہنے سے کی ہے؟ دیکھیے یہ اللہ کے کہنے سے کی ہے. ہم نے کہا اللہ کے کہنے سے کی ہے تو کس وحی سے کی ہے؟ وہ وحی قرآن میں ہے تو ہمیں دکھا دو, وہ اصول قرآن میں ہے تو دکھا دو. اور اگر تم یہ کہو کہ رسول نے اللہ کے کہنے پر کیا ہے, وہ وہی وحی تھی کہ جس کو اللہ اشارے میں ذکر کر رہا ہے اور پردے کی اوڑ میں ذکر کر رہا ہے. کیونکہ جو جبریل وحی لے کر آئے اس میں کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے, اور یہ قرآن جو آج موجود ہے اس کو صحابہ نے ترتیب نہیں دیا ہے, یہ میرے آقا نے خود ترتیب دیا ہے, اس لیے کہ بیک وقت کئی آیتیں اترا کرتی تھی اور میرے آقا ہی جانتے تھے کہ جو آیت اتر رہی ہے یہ سورہ مائدہ کی ہے, یہ سورہ توبہ کی ہے, اور یہ فنانی سورہ. اور یہ سرکار کیسے جانتے تھے؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوتا تھا, وہ تو متواتر آیتیں اتر رہی ہیں, وہاں بھی واقعی مصلاح کے جملے آ رہے ہیں, اس آیت سورت میں بھی واقعی نصرات کے جملے آ رہے ہیں, لیکن اس کو سورہ بقرہ میں لے جانا ہے, اس کو دوسری سورت میں لے جانا ہے, یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ اس وحی سے پتا چلے گا جو اشارے میں دی جا رہی ہے اور پردے کی اوڑ میں دی جا رہی ہے. تو حدیث رسول کو مانے بغیر قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ یہ باطل محض ہے, یہ بالکل گویا کہ غلط ہے. آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, تدوین حدیث, حدیث کو مرتب کرنا, اور حدیث کو جو ہے مرتب کیا گیا. عام طور پر منکرین حدیث اور پرویزی غامدی اور اس قسم کے جتنے ابن الوقت اور لا ولد ہیں, لا والد له, کہ جناب پتہ ہی نہیں ہے کہ علم کیا ہے, ان کا کیا ہے, کہتا جی یہ تو اجمیوں نے حدیث جمع کی, یہ ان کا بہت موٹا اعتراض ہے, یہ تو اجمیوں نے حدیث جمع کی. اہل عرب جو رسول پاک کے سامنے موجود تھے انہوں نے تو کبھی حدیث لکھی نہیں. ارائی امام بخاری اجمی ہیں, امام مسلم اجمی ہیں, صاحب ترمذی اجمی ہیں, صاحب سنن ابی داؤد اجمی ہیں, صاحب سنن ابن ماجہ جو ہیں وہ عربی ہیں, صاحب سنن نسائی جو ہیں وہ عربی گویا کہ اجمی ہیں, یہ سارا اجمی طبقہ ہے, اور رسول پاک عربی ہیں. تو اہل عرب نے تو حدیث کا کوئی کتاب نہ لکھی. ایسا تو نہیں ہوا کہ جناب
بخاری شریف جو ساری حدیثوں پر فوقیت لے گئی، یہ تو اجنبی آدمی کی لکھی ہوئی ہے، ایک اجم کے امام کی لکھی ہوئی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ حدیث کا سب سے بڑا مجموعہ عرب کے کسی امام کا ہوتا، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو حدیث اپنی طرف سے گڑ لی گئی معاذ اللہ. پھر کہتے ہیں کہ دیکھو رسول پاک سے 250 سال بعد حدیثوں کے مجموعے بنے، 250 سال پہلے تو حدیث کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. میں اس کا یہ جواب دوں گا، سب سے پہلے شریف جھوٹ ہے. کیا ہے؟ کیا تو جہل مرکب ہے کہ ان بیچاروں کو پتا ہی نہیں، اس علمی یقین لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ جناب حدیث کیا ہوتی ہے، حدیث کی تعریف کیا ہوتی ہے، حدیث کا فن کیا ہوتا ہے، مصطلحات حدیث کیا ہوتی ہے، اس کے اصطلاحات، اس کے ٹرمز کیا ہوتے ہیں. ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا. اگر پتا ہے یہ جان بوجھ کر کفر کی راہ لے رہے ہیں اور جہالت کر رہے ہیں حضرت گرامی. ورنہ اگر آپ احادیث کو دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے احادیث کی کتابت، احادیث سرکار کے فرمان کی کتابت، اس کا حفظ سرکار ہی کے زمانے سے جاری ہو گیا، سرکار ہی کے زمانے سے جاری ہو گیا تھا. میں اس وقت بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کو حضرت امام ابی داؤد نے اپنی کتاب سنن ابن ابی داؤد کے اندر نقل کیا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فتح مکہ فرمایا. ایک نہیں سینکڑوں دلیلیں ہیں اس پر، لیکن میں صرف ہم سب مل کر ایک نعمت حاصل کرنے کے لیے کہ جن نے میرے آقا کے حدیث کے جھنڈے کو بلند کیا ہے ہمارا بھی ان میں شمار ہو، ہمیں سرکار کے قول کا دفاع کرنے والے میں ہمارا شمار ہو جائے. صرف اس اعتبار سے اس بات کو گویا کہ پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کو جو یاد کرتا ہے میرے آقا نے اسے اپنی شفاعت کی ضمانت پر حمد فرمائی. اب دیکھیں کہ حدیث کی کتابت جو ایک اعتراض، سب سے بنیادی اعتراض ان کا ہے کہ جناب یہ 250 سال بعد سے حدیث لکھنے کا رواج ہوا ہے. ایک عام بھی فروٹ بیچ رہا ہوگا نا ان کو، کوئی کہے گا جی حدیث تو 250 سال بعد لکھی گئی، ان سے کہنا کہ حدیث 250 سال بعد لکھی گئی ہے؟ کہا ہاں. ہم نے کہا کس مدرسے سے پڑھے؟ کہا مجھے تو نہیں پتا، فجر کے وقت منڈی جاتا ہوں، سیب لے کر آتا ہوں، کیلے لے کر آتا ہوں، سبزی لے کر آتا ہوں، یہاں بیچتا. تو دین اتنا گویا کہ دین کی تعلیمات کو اتنا نکما بنا لیا جائے اور اتنے حساس موضوع پر ایسے علمی یتیم اگر کلام کریں، یقیناً معاشرے میں فساد تو بپا ہوگا. پہلے تو ہوا یوں کرتا تھا کہ علم کی جیسی حیثیت ہوتی، جیسے مرتبے کا علم ہوتا، اس مرتبے کے عالم سے اس کا درس لیا جاتا تھا. آج تو مادر پدر آزادی ہے کہ جناب ایک پرنٹ میڈیا کا ایک سیلاب ہے کہ جناب ہمیں پتا نہیں ہوتا اسکرین پر جو شخص نظر آ رہا ہے آیا اس کا مبلغ علم کیا ہے، اس کی سند کیا ہے، کس سے اس نے پڑھا ہے، دین کس سے حاصل کیا ہے. بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہا ہے، کہ وہ حدیث پڑھ رہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام ہیں، تابعین کے امام ہیں، امام ابو سیرین رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری ان کو اپنا امام کہتے ہیں، صحیح مسلم میں ان سے روایت موجود ہے. وہ فرماتے ہیں او مسلمانوں، او بھولو، اپنی دین کی تعلیمیں ہر ایرے غیرے تو خیر سنسی کو، فرمایا دنیاوی تعلیم تو آپ کسی سے بھی حاصل کر سکتے ہو، لیکن جو دین کی تعلیم ہے تو سمجھو ان ھذا العلم دین، یہ جو تم علم لے رہے ہو یہ تمہارا دین ہے، تمہارا دین ہے، یہ تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اس کو ٹھوک بجا کر لو، اس کو دیکھ بھال کر لو، اس لیے کہ اس پر ہی تمہاری زندگی کا نجات ہے. فرما فنظروا امن تاخذون دینکم، دینی باتیں سننے سے پہلے اور یہ علم لینے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو. اگر کوئی منہ اٹھا کر تمہارے سامنے دین کی بات کرے تو اس سے کہو کہ جناب سنو، تم ڈرامے کی بات کرتے ہو نا میدانوں میں، تو وہی ڈراموں کی باتیں اپنے سر جاری رکھو، ہم دعا کریں گے خدا تمہیں اس سے توبہ تائب کرے، لیکن تمہاری ذات اس بات کی متحمل نہیں ہے اور نہ تمہاری زبان میں یہ نفاست ہے کہ تم آ کر حدیث پر کلام کر سکو، یہ قرآن کی تشریح و توضیح پر کلام کر سکو. تو آج ہوتا یہ ہے کہ جناب جو ابن الوقت لوگ ہیں کہ جن کا سیاق و سباق زندگی کا سرے سے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم ان سے دین دینے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنے امت کے اجلا ائمہ کہ جن کی ساری زندگی قرآن و سنت کی تبلیغ سے معمور رہی ہے، ان کے ناموں سے ہمیں قتل کوئی تعلق نہیں ہوتا. حضرت گرامی، یہ کہنا کہ 250 سال بعد حدیث لکھی گئی یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. جامع صحیح بخاری کے اندر اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی روایت موجود ہے، میرے آقا نے جب فتح مکہ فرمایا، مکہ کو فتح کیا، تو پھر مختلف علاقوں کے لیے میرے آقا نے شریع احکام لکھوائے. اس طرح کے خیبر جب فتح ہوا تو میرے آقا نے شریع احکام لکھوائے، فرمایا کہ آج کے بعد خچر کا گوشت پر حرام ہے، وہ عورتیں جو اپنے آپ کو گندواتی ہیں یہ فعل حرام ہے،
اور وہ لعنت کی مستحق ہیں. اس طرح میرے آقا نے کئی احکام اتارے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس کو جلدی جلدی لکھ رہے تھے, ہم اس کو جلدی جلدی لکھ رہے تھے. فتح خیبر کے بعد مختلف علاقوں میں جہاں جہاں مسلمان پہنچے, جہاں وہ قرآن لے کر پہنچے, تو وہاں وہ رقعہ لے کر بھی پہنچے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ رسول پاک نے کن کن چیزوں کو حرام کیا ہے. تو رسول پاک کے دور ہی سے کتابت حدیث اور فرامین رسول کی اور فرمان رسول کی کتابت کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. میرے آقا نے جب مکہ کو فتح فرمایا تو لما فتحت مکہ, تو جب سرکار نے مکہ فتح فرمایا, قام النبی فذکر الخطبہ, پھر سرکار نے طویل خطبہ دیا اور اس میں شریعت کے بے شمار احکام آپ نے بیان فرمائے. فقام الرجل من اہل یمن, تو ایک شخص جو یمن کا رہنے والا تھا وہ کھڑا ہوا. یقال لہ ابو شاہ, اس کا نام ابو شاہ تھا. اس نے سرکار سے کہنے کہا, یا رسول اللہ اکتبو لی. یہ کہتے ہیں کہ سرکار کا قول جو لکھا گیا وہ 250 سال بعد لکھا گیا. پتہ ہے مکہ کے وقت سرکار کو مخاطب کر کے وہ شخص کہتا ہے, اکتبو لی یا رسول اللہ, حضور آپ نے اتنا زبردست خطبہ دیا اور شریعت اور قرآن کی آیات کی تشریح کی ہے, حضور یہ میرے لیے لکھ دیجئے تاکہ میں یمن جاؤں تو لوگوں کو بتاؤں, آپ کی حدیثیں لوگوں تک پہنچاؤں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال, سرکار نے فرمایا اکتبو لی ابی شاہ. سرکار نے صحابی کو کہا کہ میرا خطبہ تجھے زبانی یاد ہو گیا ہے؟ کہ حضور یاد ہو گیا ہے. فرمایا اب اسے کاغذ پر لکھ دے اور ابو شاہ کے حوالے کر. یہ کہنا کہ سرکار نے لکھنے کا حکم نہیں دیا, یہ سرکار پر جھوٹ باندھا گیا. یہ کہنا کہ سرکار نے لکھوایا نہیں, یہ جھوٹ باندھا گیا ہے. اور سب سے بڑی روایت میں آپ کے سامنے ابو داؤد کی پڑھتا ہوں, ذرا اس روایت کو بھی آپ دل و دماغ سے سماعت فرمائیے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. وہ کہتے, کنت اکتب کل شئین اسمعو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارید حفظہ. فرمایا کہ میں جب حضور کے دربار میں حاضر ہوتا تھا تو فرمایا کہ میں ہر چیز لکھ لیا کرتا تھا. اسمعو من رسول اللہ, سرکار سے جو میں سنتا تھا اس کو لکھ لیا کرتا تھا. فرمایا شریف لکھتا نہیں, ارید حفظہ, اور اس کو یاد کرنے کی کوشش بھی میں کرتا تھا, یاد کرنے کی میں کوشش بھی کرتا تھا. کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ. فرماتے ہیں کہ میں سرکار سے جو سنتا اس کو لکھ لیا کرتا تھا. ارشاد فرماتے ہیں, فنہتنی قریش, قریش کے چند لوگوں نے مجھے منع کی اور کہا کہ تو ایسا نہ کیا کر, یہ باتیں ساری جو ہے وہ نہ لکھا کر. وقالو, اور ان لوگوں نے مجھ سے کہا, اتکتبو کل شئین تسمعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تو ہر بات لکھ لیا کرتا ہے جو تو رسول پاک سے سنتا ہے؟ میں کہا جی ہاں. قریش والے کہنے لگے, بشر یتکلم فی الغضب والرضا. قاضی صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہے اور انسان کبھی غصے میں باتیں کرتا ہے اور کبھی جناب جو ہے کہ خوشی میں باتیں کرتا ہے. بھائی یہ دین کی بات ہے, دیکھ لے, ہر بات لکھتا تو ہے, اب وہ تو دین بنے گی جو تو لکھ رہا ہے. تو رسول پاک سے پہلے پوچھ کہ کیا باتیں لکھوں اور کیا نہ لکھوں, اس لیے کہ سرکار انسان ہے اور انسان کبھی غصے میں ہوتا ہے کبھی خوشی میں ہوتا ہے. تو تو ساری باتیں لکھتا ہے, تو غصے میں کچھ باتیں لکھنے کی نہیں بھی ہوتی ہے اور تو ساری لکھ دیتا ہے. تو کہتے ہیں, فامسکت عن الکتاب, میں نے تحریر روک دی, پھر میں نے نہیں لکھا, روک دیا. فذکرت ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ واقعہ میں نے اللہ کے حضور کے دربار میں پیش کی کہ یا رسول اللہ مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ بشر ہیں, آپ انسان ہیں, آپ کبھی غضب میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں, میں آپ کی ساری باتیں نہ لکھا کروں تو حضور کیا یہ ٹھیک ہے؟ فاؤ ماں بے اسبائے ہے, سرکار نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا, الافی ہی اپنے دہنے مبارک کی طرف اس طرح انگلی کا اشارہ کیا. فرمایا اکتب, فولدی نفسی بیدی ہی ما یخرجو منہ الا الحق, فرمایا لکھ لیا کر ہر وہ بات جو اس منہ سے نکلتی ہے, اس لیے کہ اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. فرما اکتب, لکھ لیا کر ہر وہ بات, یہ امر کا صیغہ ہے, اکتب لکھ لیا کر. فوالذی نفسی بیدیہ, قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, ما یخرج منہ الا الحق, اس سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. قاتل گرامی, اب اس کے علاوہ ایک نئی سینکڑوں احادیث ہے اس پر گویا کہ کلام کیا جا سکتا ہے, بات کی جا سکتی ہے, لیکن ایک سمجھدار آدمی کے لیے اتنا واضح قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی قسم اٹھائیں اور انداز بھی دیکھیں, فوالذی نفسی بیدیہ, کتنے بڑے جملے ہیں,
کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یہ اتنا واضح ثبوت ہے کہ حدیث لکھنے کی رغبت اور اسے یاد کرنے کی رغبت دربار رسالت سے خود دی گئی. حضرت ابو ہریرہ بخاری شریف حدیث سے کتاب العلم میں، حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ عظیم صحابی ہیں جن کو سرکار نے فرمایا کہ لکھ دیا کر مجھ سے جو تو سنتا. کیا نام ہے ان کا؟ عبداللہ ابن عمر بن عاص. تاکہ ہر بات لکھ دیا کر. حضرت ابو ہریرہ سے سب سے زیادہ حدیثیں ہیں، لیکن یہ کیا کہتے ہیں بخاری شریف کے اندر ہے، بخاری کتاب العلم میں موجود ہے، فرماتے ما من اصحاب النبی احد، سرکار کے اصحاب میں کوئی ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا، اکثر و حدیثن عنہ منی، کہ جس کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں ہوں، جس کے پاس مجھ سے زیادہ حدیثیں ہوں، الا ما کان من عبداللہ ابن عمر، لیکن عبداللہ ابن عمر ایسے شخص ہیں کہ جن کے پاس میرے سے زیادہ احادیث موجود ہیں. فرمایا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کانا یکتبو ولا اکتبو، وہ لکھ لیا کرتے ہیں میں لکھا نہیں کرتا ہوں. فرمایا احادیث ان کے پاس زیادہ ہے، میں لکھتا نہیں ہوں، وہ لکھ لیا کرتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ لکھتے کیوں نہیں ہیں؟ تو یہ بھی صحیح بخاری حفظ علم کے اندر موجود ہے، کہتے کہ انی قال قلت یا رسول اللہ، میں حضور کے دربار میں پہنچا. ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمر بن عاص مجھ سے زیادہ حدیثیں جانتے ہیں، صرف فرق یہ ہے، یعنی بتانا یہ کہ جتنا میں جانتا ہوں اتنا وہ جانتا. میں نے اصحاب رسول میں کسی کو اپنے سے زیادہ حدیثیں جانتا ہوا نہیں دیکھا، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص جن کو میرے آقا نے اجازت دی ہے ان کو دیکھا ہے. لیکن فرمایا فرق یہ ہے کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا زبانی یاد کر، لکھتا نہیں تھا زبانی یاد کر دیتا تھا. یا سیدی ابو ہریرہ، یہ آپ کو یاد کیسے ہوتا ہے؟ صحیح بخاری شریف کتاب العلم باب حفظ العلم کے اندر روایت موجود ہے، حضرت امام بخاری روایت لاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے دربار میں حاضر ہوا، سرکار نے میرے چہرے پر گویا کہ اثار دے کے گھبراہٹ کے مجھ سے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگا میں انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ یا رسول اللہ، حضور مجھے آپ کی حدیثیں یاد کرنے کا بڑا شوق ہے اور میں آپ سے ایک نہیں درجنوں حدیثیں سنتا ہوں. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سب سے زیادہ حدیث اس لیے جانتا ہوں نا کہ میرا کام دام کی نہیں، میں اصحاب صفا پہ سویا رہتا تھا، تھوڑا سا جو مل گیا کھا لیا، 24 گھنٹے سرکار کے حضور رہتا تھا. تو فرمایا کہ میں میرا کام اس لیے یہ تھا کہ حفظ حدیث کرنا اور احادیث کو یاد کرنا، تو میں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کثیر احادیث سنتا ہوں اور اسے بھول جاتا ہوں، میں کیا کروں یا رسول اللہ؟ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ ایسا کر کہ خمیرہ گو زبان لے لے اور اسے لے کر کھانا شروع کر، اس لیے کہ وہ مقوی دماغ ہے، اس لیے کہ رسول کے پاس تو دماغ کا مسئلہ لے کر آیا ہے، رسول کے پاس تو قرآن کا مسئلہ لے کر آ. بعض لوگ کہتے ہیں رسول سے آپ مشکل پوچھائی کی دعائیں کرتے ہیں، رسول سے حاجتیں مانگتے ہیں، یہ مودودی ان گروپ کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ آپ رسولوں سے حاجتیں مانگتے ہیں. وہ بھائی رسول کا یہ منصب تھوڑی ہے، رسول کا منصب تو قرآن کی تعلیم دینا ہے، اور رسول سے بھلا تم یہ مشکل کشائی میرا فلانا کام ہو جائے فلانا کام ہو جائے، یہ تو رسول کا منصب نہیں ہے. ہم نے کہا دیکھو ہم نے یہودیوں سے تعلیم نہیں لینی ہے، ہم نے صحابہ سے تعلیم. صحابی کے حافظے میں کمی ہے، وہ جانتے ہیں کہ جناب بادام یا خشخش کا استعمال کیا جائے دماغ میں قوت پیدا ہو سکتی ہے، وہ مقوی دماغ بن سکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں حضور میں آپ کے پاس آیا ہوں، حضور میں بھول جاتا ہوں. میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ وہ مدینے میں فلاں حکیم صاحب ہوتے ہیں ان کے پاس چلے، بلکہ اب حضور کے دربار میں آیا تو میرے آقا نے لوٹایا نہیں، میرے آقا نے لوٹایا نہیں. ابھی ہمارے دوست پڑھ رہے تھے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں. اب یہ کہنا تھا کہ حضور مجھے یاد نہیں ہوتا، میرے آقا نے فرمایا اب ست ردا اک، عجیب انوکھا علاج ہے، دیکھیں ساری دنیا ملائیت ایسی بیٹھ جائے جو مواصلت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ تھک کر رہ جائیں، ایسا علاج کہیں نہیں دیکھیں گے. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ کوئی بادام لا کر پیس نہیں، بلکہ فرمایا یہ تیرے کندھے کو جو چادر ہے اس کو بچھا دے زمین پر. میں حیران ہوں کہ جو بخاری پڑھتے ان حدیثوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اللہ زمین پر بچھا دیا گیا. فرمایا فبسطت ہوں، میں نے جب بچھا دیا قال فغرف بیدیہ، سرکار نے ہوا میں اپنی پٹھی اس طرح اٹھایا، خالی لب بنایا، خالی چلو بنایا اور اسے ہوا میں اس طرح ہلا کر گویا کہ میرے جھولی کی طرف پھینک دیا، اور فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وم لگا اس کو سینے سے چپتا دے اپنے سینے کے ساتھ. آپ فرماتے فدممتہ میں نے اس چادر کو لے کر اپنے سینے سے ملنا شروع کر دیا, سینے سے ملنا شروع کر دیا. فرما نسیت شیئا بعدو, فرمایا کہ اس دن کے بعد میرا سینہ اور دماغ اتنا وسیع ہو گیا کہ میں رسول پاک کا کوئی قول بھولا ہی نہیں, بھولا ہی نہیں. میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ یہ علاج جو دربارے رسالت سے ابو ہریرہ کو مل رہا ہے کہ ما فوق الاسباب نہیں ہے تو اور کیا ہے, کہ خالی چادر ہے, خالی چلو ہے اور خالی گویا کے لب ہے اور اس سے ساری نعمتیں دے دی جا رہی ہے. یہ تو ابو ہریرہ ہے جو میرے کانوں میں ابھی کہہ رہے ہیں کہ خالی خالی نہ کر, میری آنکھوں سے دیکھ کہ وہ خالی نہ تھے, کونین کی نعمتیں خدا نے ان ہاتھوں میں رکھی ہوئی کہ جو مجھے عطا کر دی گئی. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو روایت اس لیے زیادہ یاد تھی کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے, میں لکھتا نہیں تھا, اور میں لکھتا اس لیے نہیں تھا کہ میں اسے یاد کروں. آخری جملے سن لیجئے, حضرت ابو ہریرہ کو جو حدیث یاد ہے وہ 15374 ہے. یہ حدیث آپ کو یاد ہے تو آپ کے تلامذہ بھی شاگرد بھی ہیں, مدینہ کے شاگردوں سے یہ سارا سلسلہ آگے بڑھا. تین دور اس کے ہیں حضرت امام بخاری تک پہنچنے کے لیے, وقت نہیں ہے, صرف میں انہی الفاظ پر اختصار کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس سے 2660 روایت موجود ہے اور وہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو لکھوائی, شاگردوں کے ذریعے وہ روایتیں آگے پہنچی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہ عنہ سے 2686 روایتیں ہیں, وہ انہوں نے اپنے تلامذہ کو پڑھائی اور لکھوائی اور ان کے ذریعے ان کے شاگردوں تک پہنچی. حضرت میری ماں حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 روایتیں ہیں جو آپ نے اپنے شاگردوں کو لکھایا, یاد کرایا اور سیدہ کے شاگردوں نے آگے تک پہنچایا. حضرت عبداللہ ابن عمر سے 1630 روایت موجود ہے کہ جو آپ نے اپنے شاگردوں کو لکھایا اور انہیں زبانی یاد کرا کے آگے کرایا. یہ چند صحابہ کے میں نے نام لیے ہیں, ورنہ سارے صحابہ کہ جن کے پاس روایتیں موجود تھی وہ اپنے شاگردوں کو لکھاتے, آگے بڑھاتے, اور یہ تسلسل کا سلسلہ, یہ 250 سال کے عرصے کے اندر کتابت حدیث اور حفظ کا یہ تسلسل پہنچتا رہا, یہاں تک کہ یہ سلسلہ امام بخاری تک اور شیعہ کے تمام مصنفین تک پہنچا اور انہوں نے جمع کر کے اس حدیث کی کتاب کو عام کہہ دینا کہ 250 سال تک حدیث کی کتابت نہیں ہوئی. حضرات گرامی, یہ سری فریب ہے, جھوٹ ہے, اور حق یہ ہے جو اس فقیر نے آپ کے سامنے پیش, ایک نہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لمبی تقریر, میں تو کہتا ہوں کہ جیسا 30 دن ہم رمضان میں درس بخاری دیتے ہیں تو للہ الحمد حجت حدیث پر اتنا مواد ہے کہ 30 دن ہم یہاں پر 1.5 گھنٹے کی تقریر کریں, تو میں اپنے مبلغ علم سے اور اپنے ہیج مدا ہونے کی حیثیت سے کہ مجھے کچھ نہیں آتا, پھر بھی اگر میں اقوال علماء کے جمع کر کے لاؤں تو 30 دن گزر جائیں لیکن حجت حدیث کے دلائل ختم نہ ہوں. صرف ہم یہی کہتے ہیں کہ بغیر کسی طریقے کے ہم سے بات مان لیا, یہ تو اتمام حجت کی دربار رسالت سرکار کو خوش کرنا تھا اور کہنا تھا کہ حضور یہ سارا پسینہ اور یہ ساری نشستیں اور یہ ساری تھکن آپ کے ذکر کو یاد کرنے میں, اس کو حفظ کرنے میں گزر رہے. واقعی اللہ رب العزت سے کہ ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائیں, اور جن جن لوگوں نے حجت حدیث پر کام کیا ہے, جن جن لوگوں نے منکران حدیث اور فتنائیں انکار حدیث کا ناتا باندھا ہے اور انہیں نکیل دی ہے اور ان کے سامنے سیسائی پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو کھڑے رہے ہیں, ان ائمہ کی نالائن کے صدقے ہماری اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول, ان کی قرات مولا تیری بارگاہ میں مقبول ہوئی, اس لیے آج ان کا نام ہمارے دلوں میں زندہ ہے. ان کی سماعت تیری دربار میں مقبول ہوئی, اس لیے مولا آج یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر سماعت کے لیے حاضر ہیں. قرآن شریف ان کی قرات اور ان کی سماعت کی برکت سے ہماری قرات اور ہماری سماعت کے بارگاہ میں حجت حدیث پر مولا کریم جو ہم نے کلام کیا اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہوں وہاں فرما. ہمارا مقصود, ہمارا مطلب, ہمارا مطمع نظر اور ہماری فکر جو تھی مولا وہ غلغلہ دکھانے کی نہ تھی, امبھارے دلائی پیش کرنے کی نہ تھی اور جوش خطابت کی نہ تھی, محض تجھے راضی کرنے کی اور تیرے محبوب مولا تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے محبوب کی دین کی خدمت کے لیے معمول فرما. انشاءاللہ یہ درس حدیث کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہم انشاءاللہ العزیز بخاری شریف کتاب الایمان کے حوالے سے چلیں گے, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ درس بخاری جب ہو تو حق اس کا ادا ہو, اس اعتبار سے کہ حجت حدیث ہو کہ پہلے ہم حدیث کو سمجھے تو صحیح. تو الحمدللہ پہلا درس ہم نے حجت حدیث کے حوالے سے پیش کر دیا,
آنے والا درس انشاءاللہ العزیز امام بخاری علیہ رحمت کی کتاب ہم اپنے سامنے رکھ کر کتاب الایمان کی باب کی ابتدا کریں گے اور ایمانیات کے مسئلے پر جو ضروری بحث ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن ایک اعلان سماعت فرما لیجئے, کل کا جو دن ہے آپ نے گزشتہ رمضان میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہفتے کے دن, ہفتے کا جو دن ہے اس رات ہمارا درس بخاری شریف نہیں ہوتا. ہمارے دار اسلامی کے احباب جو ہیں ہمارے بھائی وہ درس وغیرہ دیتے ہیں, اس اجتماع میں بھی آپ شرکت فرمائیں, تو ہفتے کے دن درس نہیں ہوتا, یعنی کل ہمارا درس موقوف رہے گا انشاءاللہ العزیز. اس کے محبوب کی رضا شامل حال رہی, اس کا وسیلہ شامل حال رہا, تو بروز اتوار بعد نماز تراویح بخاری شریف کتاب الایمان کی ہم ابتدا کریں گے. اللہ رب العزت ہماری جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے, آپ کا سننا قبول فرمائے. میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ زمان رسالت کے جو الفاظ ہیں اس کو سننے پر غور کریں, کیونکہ رمضان کا مہینہ صرف ایک ہی دفعہ آتا ہے. سال کے 12 مہینے بقیہ جو 11 مہینے ہیں اس میں ہم سوتے بھی ہیں, آرام بھی کرتے ہیں. اس درس کی وجہ سے آج پورا دن میں گھر بھی نہیں گیا کہ مجھے آنے میں تاخیر نہ ہو. یہ صرف ضمناً یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, تو تاخیر اور تقدم میں اس پر ذہن نہ رکھیں. ہم نے حضور کا دین سیکھنا ہے, حضور کی محبت ادائیں سیکھنی ہے, ہمیں حق سیکھنا ہے, اور اب آنے والا جو وقت ہے مولا زیادہ سے زیادہ تیرے محبوب کے ذکر میں اور تیرے ذکر میں ہمارا سر. مولا کریم جن ہمارے دوستوں نے یہاں پر اپنا قیمتی وقت دیا, اور بالخصوص میں دیکھ رہا ہوں کچھ ہمارے دوست کراچی کے بہت دور دور سے علاقے سے تشریف لائے ہیں اور وہ میری نظروں کے سامنے ہیں. مولا کریم وہ بھی اور جو یہاں سے بھی آئے وہ بھی, تیرے دربار میں نہ دوری ہے نہ کمی ہے, تیرے دربار میں اخلاص اور نیت کو دیکھا جاتا ہے. مولا کریم تمام کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ, تمام کی جائز مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. مولا کریم ہمارے معمر افراد اور ہمارے نوجوانوں کو صحت کامل عاجل عطا فرما, اور جو حاضرین یہاں پر موجود ہیں مولا کریم تمام کے مقاصد حسنہ اور تمام کے مقاصد عالی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے دل کو تیری محبت کے لیے شرح کر لے,